ریز سے اٹھ رہا ہے دھواں, الاماں فاطمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد, صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال کا بے پناہ شکر, خداوند متعال کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی تعلیمات سے نوازا ہے, قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی ہمیں نصیب کی ہے. اس سانحے پر ہماری سب سے زیادہ توجہ وقت کے امام کے حضور ہے. اگر ہم ان مومنین کے دکھ کو احساس کرنا ہے اور ان مومنین کے اعزہ اقربا, کوئی باپ جو اپنے بیٹے سے محروم ہوا ہو, کوئی اولاد کے جو اپنی حتیٰ ماں سے محروم ہوئی ہے, اور کوئی مائیں جو اپنے بچوں سے محروم ہوئی ہیں, تو ان سب کے دلوں میں جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ درد وقت کے امام کے قلب مقدس کے اندر. تو سب سے زیادہ جو تسلیت عرض کرنی ہے وہ ظاہر ہے اہل خانہ کو عرض کرنی ہے, ان کے اعزہ اقربا کو عرض کرنی ہے, لیکن میرا خیال میں سب سے زیادہ تسلیت میں وقت کے امام کو عرض کروں گا. وقت کے امام کے حضور ان کے ماننے والوں کی اس مظلومانہ شہادت پر تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس واقعے نے جہاں اور کئی اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی مظلومیت کو ظاہر کیا, اس کے ساتھ ساتھ کئی اعتبار سے ایک فکر اور ایک نظریے کو بھی ثابت کیا. میں بغیر کسی تمہید کے اس فکر اور اس نظریے سے شروع کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر ہم چند بنیادی ترین پیغامات جو اس حوالے سے موجود ہیں عرض کرنے کے اندر کامیاب ہوں. ایک بار پھر تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, انشاءاللہ دنیا کے تمام مظلوموں کی فتح و نصرت کے لیے, بالاخص پارا چنار کے اندر مومنوں کی فتح و نصرت اور ان کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ کسی بھی واقعے کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کتنے بڑے پیمانے کے اوپر دیکھنا چاہیں گے. تو ممکن ہے کہ کوئی اس واقعے کو پارا چنار کے خاص پس منظر کے اندر دیکھے, ممکن ہے کوئی اس واقعے کو پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرے. لیکن ہماری طالب علم ہونے کے ناطے سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو خدائی نظام کے اندر رکھتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کریں. جو کچھ پیش آتا ہے وہ خدا کی طرف سے, جو کچھ پیش آئے گا, جو بھی مشکل آپ جھیلیں گے, جس سختی سے بھی آپ گزریں گے, وہ خدا عند مطالع کے نظام کے اندر کسی نہ کسی قانون کے تحت واقع ہوگا. اور یہ خدا عند مطالع کا گویا ازل سے لے کر ابد تک ایک نظام جاری ہے, ساری ہے, مدلل ہے, قرآنی ہے, اور وہ حق اور باطل کا ایک مارکہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حابیل اور قابیل کا جو تصور قرآن کریم نے دیا وہ کیوں دیا؟ یعنی مثلا اگر خدا عند مطالع اپنے انبیاء کا تعارف فرما رہا ہے تو کیا اپنے انبیاء کے تعارف میں ان کی اولاد میں آنے والے ایک قاتل کا تعارف کروانا ضروری تھا کہ خدا کروائے؟ خدا عند مطالع نے اس کو ضروری سمجھا. خدا عند مطالع نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کا اشارہ فرمایا, صراحت سے بیان کیا کہ ایک نے اپنی کسی ذاتی پسند ناپسند کی خاطر, اپنی کسی ذاتی نفرت کی خاطر, حسد کی خاطر, بغض کی خاطر ایک مظلوم کا خون بہایا. یہ خدا عند مطالع نے قرار دیا. اب یہ کہ ایک طرف سے خدا عند مطالع نے اس حق اور باطل کے مارکے کو پہلے دن سے بیان کیا کہ کوئی ظالم ہوگا اور کوئی مظلوم ہوگا. کوئی ظالم ہوگا جو انسانیت سوز ظلم کرے گا, اور کوئی مظلوم ہوگا جو ان تمام انسانیت سوز مظالم کے باوجود اپنے عقیدے کے اوپر باقی رہے گا. یہ خدا کا نظام ہے. آپ صرف اس ایک واقعے کے اوپر اگر غور فرماتے چلے جائیں, اس میں اتنے نکات آپ کو ملیں گے جس سے یہ نظر آئے گا کہ کون باقی رہے گا اور کون فنا ہو جائے گا, کون انسانیت کے اوپر باقی رہے گا, کون جانوروں سے زیادہ پست ہو جائے گا. ہم نے جب یہ واقعہ سنا, دیکھا, ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آ گئی, یہ کرنے والے انسان نہیں ہو سکتے, کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. کون چند مہینے کے بچوں کے اوپر بندوق چلائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے انسانوں کے ہاتھوں؟ بے بس نہتے انسانوں کے اوپر, خواتین اور بچوں کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا, چہروں کو ماسک کر دینا, دین اسلام کے اندر جانوروں کی لاشوں کو بھی ماسک کرنا ممنوع ہے, یہ کون سا انسان کر سکتا ہے؟ خدا عند مطالع نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں پہلے دن سے سمجھایا کہ کچھ انسان نما ہوں گے کہ جو اپنی تمام تر ظاہری انسانی شکل کے باوجود اپنے اندر جانوروں سے بدتر عمل انجام دیں گے. یہ خدا عند مطالع نے سمجھایا قرآن کریم کے اندر. اب یہاں پہ شاید بعض لوگ احساس یہ کریں کہ ہمیں زیادہ تفصیل میں علمی طور پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن صرف اشارے کی خاطر کہ ایسے کوئی شخص جو یہ ظلم کرتا ہے, قرآنی شہادت کے مطابق وہ جانوروں سے زیادہ پست ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد النار محمد وعجل فرج. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو یہ عمل انجام دے گا وہ نہ صرف یہ کہ جانوروں سے زیادہ پست ہوگا, بلکہ اس کو احساس کرے گا کہ میں جانور سے زیادہ پست انسان بن گیا ہوں, یہ احساس بھی کرے گا. ہمارے سامنے قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے کہ جب وہ قاتل قتل کر چکا ہوتا ہے تو اب اس کے بھائی کی لاش اس کے ہاتھ میں ہے, اور اس کو نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا کرنا. یہاں پہ ایک سوال ہے, کیا یہ جو دو بھائی تھے, میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا علمی گہرائی میں جاؤں گا, کیا یہ دو بھائی زراعت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے؟ معاملہ گندم کے دانے کا تھا اور قربانی کا تھا, اس کا مطلب یہ کہ جانور پالنا بھی جانتے تھے اور زراعت کرنا بھی جانتے تھے. اچھا, جس معاشرے کے اندر جن دو بھائیوں کے درمیان ان کے قوم کے اندر زراعت تھی, وہاں اس کو کیا پتا نہیں تھا کہ زمین میں کچھ بویا جاتا ہے؟ پتا تھا, تو اس کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئے کہ اپنے بھائی کے لاشے کو زمین میں دفنا دے؟ کیوں نہیں آئی اس کے ذہن میں؟ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کوے کو بھیجا جس نے ایک اور لاشے کو زمین میں دفنایا، اس سے اس قاتل نے سیکھا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا نشانی ہے اس کے اندر. اس کے بعد وہ قاتل خود اپنے اوپر افسوس کرتا ہے کہ میں کتنا بدبخت ہو گیا ہوں کہ میں اس پرندے اور اس جانور کے برابر بھی عقل نہیں رکھتا. کیا نشانی ہے اس میں؟ کیوں خداوند متعال نے ہمیں یہ واقعہ سمجھایا؟ جو معاشرہ زراعت کر رہا تھا، جو معاشرہ جانوروں کو پال رہا تھا، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جب جانور مرتا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جب زمین کو کھودتے ہیں تو اس کے نیچے گندم بوئی جاتی ہے، اس میں سے گندم کے دانے نکلتے ہیں؟ کیا ان کو کھودنا نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. لیکن خداوند متعال فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ذاتی خواہشات کے اندر، حسد اور کینے کے اندر پست ہوگا تو ایسا پست ہوگا کہ کووں سے سیکھنا پڑے گا اسے، وہ جانوروں سے زیادہ نیچے جائے گا. اور یہ وہ مشکل ہے جس میں اس وقت انسانیت مبتلا ہو گئی ہے. اور یہ معاملہ صرف ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے جو پارا چنار کی مثال کے طور پر راستے کے اوپر پیش آیا، جس میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والے مظلومانہ ترین انداز میں شہید کر دیے گا. کیا یہی سب کچھ غزہ میں ایک سال سے زیادہ سے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہی سب کچھ لبنان کے اندر کئی مہینے سے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہی سب کچھ امریکہ نے عراق میں، افغانستان میں، دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر انسانوں کے ساتھ نہیں کیا؟ کیا ہے تو میں کیا دیکھوں اس کو؟ میں ایک بات دیکھوں گا، انسانیت اپنی پست ترین شکل میں ماڈرن زبان کے اندر ظاہر ہو گئی. کیا نتیجہ نکالنا؟ مجھے چند نتیجے بھی نکالنے. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں کہ وقت کے امام کی تشریف آوری نزدیک ہے، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، اگر صرف نعرہ لگانا ہو، جملے کہنا ہو، تو جملہ کہنا بہت آسان، انسان قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات پڑھ لیتا ہے. کوئی دعا مانگنی ہو، کوئی بہت بڑی دعا مانگ لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے مانگ لیتا ہے. لیکن اگر سوچ سمجھ کے کوئی بات کہنی ہو، تو جیسے ہی میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وقت کے امام کی تشریف آوری نزدیک ہے، فوراً چند باتوں کو سوچ لیجئے گا. وہ کیا؟ اب وہ مظالم دیکھنے پڑیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. یہ روایتوں میں وعدہ ہے کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے دنیا ایسے ظلم میں مبتلا ہوگی جس میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی. کیوں؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ روایت قطعی روایت فرماتی ہے وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس حد پر امام عدل و انصاف سے بھریں گے، کیا اس سے پہلے زمین کبھی اس حد پہ عدل و انصاف سے بھری تھی؟ نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا. خدا متعال نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، وہ نرید و انمنا الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. ہمیشہ زمین کے اوپر، تقریباً ہمیشہ ظالموں کی حکومت رہی ہے، مظلوموں کو پیسا گیا ہے. اور روایت فرما رہی ہے جب وہ وقت کے امام تشریف لائیں گے، زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو میں اگر اس مفہوم کو حاصل کروں، وہ کس حد تک عدل و انصاف سے بھریں گے؟ کیا پہلے کبھی اتنا عدل و انصاف ہوا تھا؟ کبھی نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی تشریف آوری سے پہلے وہ ظلم و بربریت ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ ظلم و بربریت ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اب آپ صرف سادہ سا ایک کام کر لیجئے، جا کر روایتوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ ہوگا. عزیزان محترم، ضعیف روایت پڑھنے کی کیا ضرورت جب انسان کے پاس مستند روایات بہت ہیں؟ منتخب الاثر جس کا اردو میں ترجمہ ہوا جمال منتظر کے نام سے، اسی میں جا کے روایتیں دیکھ لیجیے. یعنی اگر میں ایک روایت کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کروں اور اس کو عرض کرنا کافی سخت ہوتا ہے انسان کے لیے، یہاں تک فرمایا ہے کہ دیگوں میں بچے ابالے جائیں گے. اللہ اکبر! اس حد تک ظلم انتظار کرنا. کہیں روایتیں فرماتی ہیں ایک تہائی لوگ جنگوں سے مر جائیں گے، ایک تہائی لوگ آسمانی آفتوں سے ختم ہو جائیں گے. کہیں پہ روایتیں فرماتی ہیں قحط ہوگا، کہیں پہ روایتیں فرماتی ہیں بے گناہ انسان اتنے مارے جائیں گے ہر صبح اٹھ کر لوگ پوچھیں گے کل رات کتنے بے گناہ مارے گئے. یہ روایتیں ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس روایت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے جو امام کی تشریف آوری کا دیدار کر پائیں گے، وہ صرف خوش نصیب نہیں ہوں گے، وہ ایمان میں بھی اتنے ہی پختہ ہوں گے. بہت سارے ہلکے ایمان والے ان سختیوں کو دیکھتے دیکھتے اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے. کیا یہ روایتوں میں ہے؟ ہاں قطعاً ہے، ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے. فرمایا تم لوگ ایسے چھانے جاؤ گے جیسے گندم میں سے صرف چھلکا باقی رہ گیا، باقی سب ختم ہو گیا. ہمیں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں وہ چھانا جانا کیا ہوتا ہے، کیسے انسان چھانے جاتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ تعالی، کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ تعالی جو اہل ایمان ہوں گے وہ اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے؟ نہیں، یہ چھانا جانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. کیا مثلا کربلا کے زمانے میں جو اہل ایمان کہلاتے تھے، جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. تو ایمان کا چھننا یہاں کیا مفہوم رکھتا ہے؟ یہاں یہ مفہوم رکھتا ہے دیکھیں گے اپنی ذمہ داریوں کو انجام پھر بھی نہیں دیں گے، یہ مفہوم رکھے گا. تو مثال کے طور پر اگر روایت فرما رہی ہے کہ اتنے لوگ اپنا ایمان کھو دیں گے کہ چھن چھن کے جیسے گندم کا چھلکا صرف باقی رہ جائے، تو کیا باقی سارے لوگ اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان کریں گے؟ نہیں، دستبرداری کا اعلان نہیں کریں گے. یہ ہر مشکل پر اپنے بلوں کے اندر گھسیں گے، یہ ہر مشکل پر کسی اور پر ذمہ داری ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائیں گے، خود کسی ذمہ داری کو نہیں اٹھائیں گے، اس طرح اپنے ایمان کو ہاتھ سے کھوئیں گے، نعوذ باللہ تعالی. تو یہ جو سانحہ پیش آیا، یہ ہمیں کیا سکھانے کے لیے آیا؟ یہ دنیا بہت وسیع دنیا ہے، آج یہ سانحہ پیش آیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی تکلیف ہمارے دلوں پر بھی ہے، خاص کر ان کے دلوں پر جن کے اعزہ اقربا، میں نے عرض کیا بچے ماں باپ قربان ہوئے. لیکن پھر عرض کروں گا، فوراً اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین ہم سے کس ذمہ داری کو انجام دلوانا چاہتا ہے؟ میں صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے کافی وقت گزارا ایران میں، اس دوران میں عراقی دوست بھی بن گئے، کافی لوگ عراقی دوست بن گئے. ان میں کچھ عراقی وہ دوست بھی بنے جنہوں نے صدام حسین کا سخت ترین زمانہ دیکھا تھا. ان میں سے بعض 8-8 سال جیلوں میں رہے تھے، ابو غریب جیسے میں 12 سال رہنے والا بھی میں ایک جانتا تھا. تو میں ان سے پوچھتا تھا کبھی کبھی کیسے جھیلتے تھے، کیا ہوتا تھا. تو اس زمانے کا ایک واقعہ کسی نے سنایا، تو مثال کے طور پر کوئی پاکستانی زائر کربلا گیا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ مثلا اس طرح ایک عظیم الشان عالی شان عمارت بھی بنی ہوئی ہے، کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اس نے دیکھا، اس نے کہا تم کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہوا؟ تو اس نے پوچھا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہنے لگا میں نے وہ دن, مجھے وہ دن یاد ہے جب صدام کا لشکر کربلا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور ہم کچھ 100 انسان اندر رہ گئے تھے, کچھ 100 لوگ یا 1000 کہہ لیجئے. کہنے لگا ہم اندر تھے. کہنے لگا پھر؟ کہنے لگا سب کو معلوم تھا کہ اب صدام ہی اندر آئیں گے, ایک ایک کو چن کر ذبح کر دیں گے. عجیب بات ہے, یہ بہت عجیب بات ہے. اس نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتا تھا کہ ہم چند منٹس کے اندر سب کے سب ذبح ہوں گے, اور اس وقت بھی خواتین اور بچے بھی ساتھ تھے, تو کہنے لگا اب یقین مانو اس وقت کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا اسلحہ کہاں سے آئے گا, کھانا کہاں سے آئے گا, اب ہمارا کیا ہوگا, اب ہمیں کس سمت بھاگنا ہے. سب ایک دوسرے سے صرف ایک بات کہہ رہے تھے, مشکلات تمہیں دین سے محروم نہ کر دیں. مشکلات کے نتیجے میں کہیں ابو الفضل پہ تمہارا ایمان نہ لرز جائے, امام حسین پر تمہارا یقین نہ لرز جائے کہیں. ایسا نہ ہو کہ دشمن تم پر حملہ کرنے لگے تو تمہارا اندر کا شیطان کہنے لگے خدا کہاں ہے. یہ نہ ہو تمہارے ساتھ. یہ نہ ہو کہ تمہارا نفس تم سے کہنے لگے سید الشہداء نے میری مدد کیوں نہیں کی. کہنے گا آپ یقین مانیں سب سے زیادہ جس کی ہمیں پرواہ تھی وہ یہ کہ ہم نے تو مرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مر جائیں گے, دین کے ساتھ مریں, ایمان کے ساتھ مریں. تو میں اپنے پارا چنار کے مظلوم بھائیوں سے اور بہنوں سے جنہوں نے اس کٹھن وقت کو جھیلا ہے ان کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ خدا نے آپ کو اس مرحلے سے گزارا. آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا, خدا کو یقین تھا کہ آپ اس مرحلے کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے. خدا نے آپ کو اس مرحلے سے گزارا, اور جب بھی خدا کسی مظلوم کو اس موقع سے گزارتا ہے اس کو وہ مقام نصیب کرتا ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے, اور باقی سب لوگ اس کے ذریعے سے آزمائے جاتے ہیں. اور یہ وہ کام ہے جو 1 سال سے غزہ میں ہو رہا ہے, یہ وہ کام ہے جو کئی مہینے سے لبنان میں ہو رہا ہے, یہ وہ کام ہے جس کے پیچھے سیدوں نے سرداروں نے اپنی جانیں قربان کر دی. ایک جملے میں عرض کروں گا, ہم آزمائے جا رہے ہیں, ہم آزمائے جا رہے ہیں ایک بڑی آزمائش کے لیے, ہم آزمائے جا رہے ہیں. ہم میں سے فرد فرد کو اور مجھے اپنے لیے, آپ کو اپنے لیے سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں کامیاب ہو سکے. باقی تمام چیزیں بات کی بات ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوچیے گا, یہ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب دنیا آزمائی جا رہی ہے, اور آپ یقین مانیے جب ظلم اتنا پھیلتا ہے اتنا پھیلتا ہے تو پھر آزمائش کا جو دائرہ عمل ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. کیا میں اور آپ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ کربلا کے ذریعے آج تک لوگ آزمائے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم سے کہا گیا کہ 1400 سال کے بعد بھی کہو انی سلم لمن سالمکم؟ کیوں ہم سے کہا کہو حرب لمن حاربکم؟ کیوں کیوں؟ کیونکہ تم اب بھی آزمائے جا رہے ہو. تم کس کا ساتھ دو گے؟ تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ہم آزمائے جا رہے ہیں, چاہے وہ غزہ ہو, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ پارا چنار کے ان مظلوموں کی مظلومیت ہو. البتہ یہ پارا چنار میں پہلی دفعہ مظلومیت نہیں ہوئی ہے, یہ بہادر شجاع بے باک قوم ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں اس قوم کی ایثار اور قربانی کی داستان بہت طولانی ہے, ہم سب جانتے ہیں. اور یہ صرف ہم لوگوں نے نہیں کہا, یہ پوری دنیا میں موجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جانتے ہیں کہ اس قوم نے کس کس محاذ پر جا کر اہل بیت اطہار کی نصرت میں اپنا خون بہایا ہے, جس کی ہم جیسوں کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اب کیا ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا. آپ یقین مانیے صرف یہ ہوگا کہ پارا چنار کے بچے بچے کے اندر ایمان کی طاقت کئی کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. یہ ہوگا, یہ قطعاً ہوگا. بالکل جس طرح سید الشہداء سے سیکھ کر ہم اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو مظلوم خون خون کربلا زمین پر گرا آج تک انسانوں کو حرارت دے رہا ہے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا, کہ معصوم فرماتے ہیں یہ کبھی آگ نہیں بجھے گی. میں پارے چنار کے مظلوم ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ عزیزان محترم, یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینے کے بچے کو مارا جائے اور خدا کا نظام نہ کہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ خدا کا نظام خود پکارے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہے اور ماں اور بچے دونوں مارے جائیں اور خدا کا نظام خاموش رہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا نظام بدلہ لے گا, اور جو میں اور آپ زمین کے اوپر کریں گے وہ ہماری تدبیر ہوگی, جو خدا کی تدبیر ہوگی وہ کچھ اور ہوگی, اور جو خدا کا بدلہ ہوگا وہ کچھ اور ہوگا. اور اپنے جیسوں کے لیے عرض کروں گا کہ اس بات سے مطمئن رہنا, اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیا, تو پھر ایک وقت آتا ہے خدا اندھ متعال فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس آزمائش سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گی, اس سب پہ آتی ہے. یہ میں نے قرآن کریم کی آئے کریمہ کا صریح ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس آزمائش سے ڈرو جو صرف ظالموں پہ نہیں آتی ہے. جب وہ آزمائش آتی ہے تو پھر سب کو اس آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے. اس کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے, جب وقت ہو تو مظلوم کی حمایت میں جو کر سکتے ہو وہ کر لو, صرف ایک راستہ ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مظلوم ہمارے سامنے مظلوم رہے, ظالم ہمارے سامنے ظالم رہے, اور ہم نہ کہیں انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, نہ آئے میدان کے اندر ظالم کو ظالم کہنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے, نہ عمل کرے مولا امیر المومنین کے اس فرمان پر کہ کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا, تو پھر اس آزمائش سے ڈرنا جو صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا, پھر وہ امتحان سب پہ آئے گا. اور میں تکلیف کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے بعض ظاہری دینی طالب علم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت نے ظلم سے کسی مقابلے کی دعوت نہیں دی. میں تکلیف ہوتی ہے, یہ کس طریقے سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی ظلم سے مقابلے کی دعوت نہیں دی ہے. یہ دستیوں فرامین جو ہمارے سامنے ہیں, یہ جو دستیوں واقعات ہمارے سامنے ہیں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پاکیزہ خون بہایا چونکہ انہوں نے ظالموں کے خلاف اپنے سر کو نہیں جھکایا, اس کی ہم کیا تعویل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی میں قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو میدان اور مارکے سے نکال کر محفوظ رہ پائے گا تو بد قسمتی کے ساتھ قطعی طور پر کبھی بھی ایسے لوگ محفوظ نہیں رہ پائیں گے, ہمیشہ ظلم کا شکار ہوں گے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ جتنی طاقت اور توانائی جس کسی کے اندر ہے, جب بھی مجھ سے کوئی فلسطین کے معاملے میں عرض کرتا ہے میں یہ عرض کرتا ہوں, لبنان کے معاملے میں کہے, پارا چنار کے معاملے میں کہے, میں یہ عرض کروں گا جتنی طاقت توانائی ہے اس ہدف میں استعمال کر لیجئے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں. اب آپ چاہے پیسے سے کر سکتے ہیں, چاہے آپ آواز اٹھا کے کر سکتے ہیں, چاہے آپ اپنی سیاست کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, چاہے آپ معیشت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ کر گزریں. کیوں؟ اگر نہیں کیا بدبختی کا اگلا شکار خاموش رہنے والوں کو ہونا ہوگا. یہ خدا کا نظام ہے, یہ خدا کا نظام ہے. جو لوگ سید الشہداء کے موقع کے اوپر خاموشی اختیار کر کر کے اپنے اپنے گھروں کے اندر گھس گئے تھے کوفہ کے اندر, ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ ان کو حجاج بن یوسف نے سیدھا کیا تھا. جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے مقدسات کو بچا لیتے ہیں اور نواسۂ رسول کا تقدس پامال ہو جائے، پھر نہ خانہ کعبہ بچا تھا نہ مسجد نبوی کا تقدس بچا تھا. یہ ہوا تھا. صرف ایک راستہ ہے، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا جائے، جو ظالم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور ہم نے سید الشہداء کی شہادت سے دنیا میں ایسے ان کے پیروکاروں کے دسیوں قربانیوں سے ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ کہ آج کسی کا خون کتنی ہی مظلومیت میں بہے، جو خون خدا کے نام پر، جو خون خدا کے ماننے والوں کا مظلومیت کے عالم میں بہتا ہے، خدا اس کو کبھی غائب نہیں ہونے دیتا ہے. یہ خون زمین پہ باقی رہتا ہے. ایسے ایسے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کسی عالم کو جنگلوں کے کونوں میں لے جا کر، کسی فوجی بیرک کے اندر لے جا کر خاموشی سے مارا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ عالم مار دیا گیا. اور اس عالم کو جب فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس نے کہا، ہاں ایک خواہش ہے، مجھے ابا پہنا دو، مجھے اپنی ابا پہننی ہے. انہوں نے کہا، تم ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. اس نے کہا، نہیں، مجھے ہیرو نہیں بننا ہے، مجھے اپنے اس لباس میں نبی سے ملنا ہے جو میں نے زیب تن کیا تھا، میں نے اس لباس میں ملنا ہے. میرا امامہ لا دو، میری ابا لا دو، قبا لا دو. کچھ نہیں مل سکا، ایک قبا مل سکی، وہ ان کو پہنا دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی باقی رکھوا لیا، اس منظر کو بھی باقی رکھوا لیا. جب انقلاب اسلامی رونما ہوا تو سب سے پہلے جو ٹکٹس لگائے گئے، ڈاک کے چھاپے گئے، وہ اس شہید کی یاد میں تھے. یہ خدا کا نظام ہے. یہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ان کا خون نعوذ باللہ تعالیٰ ختم ہو گیا، نہیں، یہ ختم نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سب باقی رہتا ہے. اور اگر کسی کے لیے ختم ہو جاتا ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا وقت کے امام کے لیے بھی ختم ہو جائے؟ کیا وقت کے امام کو یاد نہیں آئے گا کہ میرے ماننے والے اپنی شہادتوں کے لمحوں میں مجھے پکار رہے تھے؟ جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا وہ یہ سب سامنے نہیں آئے گا؟ ہاں، یہ سب سامنے آئے گا. ان کے القاب میں سے ایک لقب منتقم ہے. مظلوم کے خون کا بدلہ ہوگا، چاہے اس دنیا میں ابھی نہ ہو سکے، لیکن خدا عنہ متعال نے اس نظام کو باقی رکھنا ہے، اور خدا عنہ متعال اس کام کو انجام دے گا. اب اس معاملے کے پیچھے نہیں معلوم کتنی بین الاقوامی سازشوں کی باتیں بھی ہیں، پاکستان کی سیاست کی باتیں بھی ہیں. میں ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے اپنی اس معنوی فکر سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، جتنا بھی کوئی اپنے خیال کے اندر زمین کے اوپر طاقت جمع کر چکا ہو، مظلوم کی آہ کے مقابلے میں ساری طاقتیں ذلیل ہو جاتی. تو آج جو طاقتور بنے ہوئے ہیں اور ان مظلوموں کی آہ کے اوپر اپنے کانوں کو بہرا اور اپنی آنکھوں کو اندھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں خدا اسی اندھے اور بہرے پن کے اندر وہ موت نصیب کرے گا جس کے تم لائق ہو. یہ خدا نصیب کرے گا. یہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں جاتے، یہ رائے گا نہیں جائیں گے. اور آپ یقیناً دیکھیے گا، پارہ چنار پہلے بھی اہل ایمان کے لیے مرکز تھا، اب ہمیشہ کے لیے پارہ چنار یقیناً اہل ایمان کا مرکز باقی رہے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پروردگار عالم کے حضور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر آپ کی اور اپنی یادآوری کے لیے عرض کروں گا کہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ذمہ داریاں باقی رہتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کیجئے۔ ایک بات اور عرض کروں گا ان دوستوں سے جو سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، شاید میں اس وقت اس فضا سے اپنے آپ کو تھوڑا سا باہر نکال رہا ہوں، لیکن اس پوائنٹ کو انتہائی ضروری سمجھتے ہوئے، نہ میں نے کسی بین الاقوامی سیاست کا اشارہ کیا، نہ میں نے پاکستان کی سیاست کا اشارہ کیا، لیکن اس کا اشارہ ضرور کروں گا۔ عزیزان محترم، کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر کہنے کی ہیں، کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر کہنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اور ہم میں سے بعض دوست احباب یہ سمجھتے ہیں جیسے سوشل میڈیا ہمارے گھر کے اندر ہے۔ آپ کا گروپ کتنا ہی منحصر چند افراد پہ مشتمل گروپ ہو، کیا آپ اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھ رہے ہیں؟ جو بات آپ نے کہی ہے، جو بات آپ نے بھیجی ہے، وہ صرف آپ کے چند لوگوں کے درمیان محدود نہیں رہنی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، یہ بات دشمن کے ہاتھوں میں دینا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ ہمیشہ سوچئے گا، ہمیشہ سوچئے گا کہ اگر آپ ایک مشابہت کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا دشمن اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھائے گا؟ اس کو ضرور سوچئے گا۔ لہذا جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، ہمارے بعض دوست احباب اپنی سادگی کے اندر نہیں معلوم اس دلیل پر کہ وہ مومنین کو کچھ حقائق بیان کرنا چاہتے ہیں، یا نہیں معلوم بعض اوقات خود سے کچھ بڑھا چڑھا کر کہنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں لکھ بھیجتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، سراسر نقصان ہونا ہے۔ یہ احتیاط کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں محدود ہے؟ تو اس کے اوپر خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ بندگان خدا، یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ اس وقت تو عالم یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کوئی بات کہیں گے تو وہ بھی نہیں پتا دنیا میں کہاں کہاں پہنچ جائے گی۔ اب اگر میں آج اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر سعادت حاصل کر کے چند جملے بولوں اور یہ سوچوں کہ میرے ان چند دوستوں کے درمیان باقی رہے گی، یہ سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ایک ایک فرد تک پہنچنی ہے، اور خاص کر ان لوگوں تک پہنچنی ہے جہاں تک آپ نہیں پہنچانا چاہیں گے، وہاں تک خاص کر پہنچنی ہے۔ تو اس احتیاط کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی حکمت عملی کا تقاضا ہو، وہ لوگ طے کریں اور اپنے آپ کام کو انجام دیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ویسا ہی ریفلیکٹ کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ صرف اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ لہذا اس میں احتیاط کر لیجئے، اور 10 دفعہ یہ باتیں سب کہتے رہتے ہیں، لیکن میں نے بھی ضروری سمجھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ باقی ہمیں اہل بیت عطا علیہ السلام نے، سید الشہداء نے بالاخص ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام اتنا کارگر پیغام، اتنا کام آنے والا پیغام۔ سید الشہداء نے یہ پیغام بھیجوایا کہ جب بھی تم پہ کوئی مصیبت پڑے مجھے یاد کر لینا۔ اللہ اکبر، کیوں میرے مولا؟ ہم غلام ہیں، ہم ادنا غلام ہیں جو آپ کا حکم بسر آنکھوں پر۔ کیوں میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا؟ ہم نے دیکھا کس طرح کسی لاش پہ پتھر مارا گیا، ہم نے دیکھا کس طرح کسی کے چہرے کے اوپر فائرنگ کی گئی، کس طرح کسی کو ڈبونے کی کوشش کی گئی۔ کیوں میرے مولا نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مجھے یاد کر لینا؟ کیونکہ کوئی وقت وہ وقت نہیں ہوگا جب سید الشہداء کربلا کے میدان میں اکیلے تھے، کوئی وقت ایسا وقت نہیں ہوا ہوگا جب سید الشہداء کے جسد اطہر کے اوپر سینکڑوں زخم لگے ہوئے تھے، اور ہر ظالم ایک نیزہ اور ایک شمشیر اور پتھر پھر اس جسد مقدس کے اوپر مار رہا تھا۔
کوئی لمحہ وہ لمحہ نہیں آئے گا جب سید الشہداء کوہنیوں کے بل آگے بڑھ کر اپنے خیموں کا دفاع کرنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی لمحہ وہ لمحہ نہیں ہوگا جب تین دن کا پیاسا حسین پشت گردن سے ذبح ہو رہا تھا. کوئی لمحہ وہ لمحہ نہیں ہوگا جب سید الشہداء ذبح ہو رہے تھے اور ان کی بہن طلحہ زینب کے اوپر دیکھ رہی تھی. سید الشہداء کی مظلومیت سے بڑھ کر کون سی مظلومیت آئے گی؟ ہم سب نے سنا شیرخوار بچہ مارا گیا, ایک اور شیرخوار بچہ تھا جو کربلا میں ذبح ہو گیا. ہم سب نے سنا جوانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا, سلام ہو علی اکبر کے اوپر جو دشمن کی لڑکے میں تھے. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں شمشیریں اور نیزے اوپر جاتے تھے, علی اکبر کے اوپر گرتے تھے. ان مظلوموں کو تہہ تیغ کیا گیا, ان مظلوموں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. میں کہوں گا سلام ہو مولا قاسم کی لاشے پر. کچھ بیویوں کو کچھ خواتین کو بے دردی کے عالم میں شہید کر دیا گیا, سلام ہو بیویوں کے اس قافلے پر جس پہ کبھی پتھر برسائے جاتے تھے. نہیں معلوم کتنے لوگ شہید ہو گئے, لاشیں ملنا مشکل ہو گئی. سلام ہو قافلے میں گر گر کر مرنے والے بچوں پر جن کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگارا تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا, تجھ واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا, جن ظالموں نے درندوں نے یہ سانحہ انجام دیا ان تمام کو جلد از جلد شدید ترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے جابروں نے حاکموں نے ان کی پشت پناہی کی ان تمام کو جلد از جلد شدید ترین عذاب میں مبتلا فرما, ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان مظلوموں کی مظلومیت کا پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان مظلوموں کا پاک پروردگار غزہ کے اندر لبنان کے اندر تمام جگہوں پہ جو مظلوم ہیں ان کے خون کا واسطہ خداوندہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. پاک پروردگار تجھے ان مظلوموں کی مظلومیت کا واسطہ, ہمیں اپنے ایمان کے اندر ہمیں اپنے یقین کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت اور عقیدت کے اندر بہتر سے بہتر مقامات نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان مظلوموں کے لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما, ان کی اولاد کے اندر وقت کی امام کی نصرت کرنے والے مجاہدوں کو قرار فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. خدایا خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.